الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العلي العظيم بزرگ دوستو آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ ابھی چند ہی دنوں میں ذوالحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. ذوالحج کا مہینہ جو ہے یہ دو بڑی بڑی نعمتوں کو لے آتا ہے. ایک تو یہ کہ اس میں حج ہے اور حج یہ بہت بڑا عمل ہے اور ہر مسلمان صاحب استطاعت پر پوری عمر میں صرف ایک دفعہ فرض ہے, لیکن بعض خوش نصیبوں کو اللہ پاک بار بار وہاں لے جاتا ہے. تو یہ حج کا مہینہ ہے ذوالحج, اس لیے اس کا نام بھی ذوالحج ہے, یعنی حج والا مہینہ. اور اس میں قربانی بھی کی جاتی ہے. قربانی بھی بہت اونچا عمل ہے, ایک خاص یادگار ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی, جس سے اللہ پاک کا بہت قرب حاصل ہوتا ہے, بہت بڑا قرب حاصل ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ایام ذوالحج میں جو پہلا عشرہ ہے وہ اتنا مبارک عشرہ ہے کہ جس کی قسم اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہی ہے, جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے, والفجر فجر کے وقت کی قسم, ولیال عشر وہ دس راتوں کی قسم, والشفع والوتر جفت کی قسم اور طاق کی قسم. مفسرین کرام فرماتے ہیں لیال عشر دس راتوں سے مراد ذوالحج کی پہلے عشرے کی دس راتیں, اور جو جفت ہے اس سے مراد دس ذوالحج کا دن ہے, اور جو طاق ہے اس سے نو ذوالحج کا دن ہے. چونکہ دس ذوالحج کا دن یہ یوم العید ہے, عید القربان, عید قربان کی یوم العید ہے اور اس کی قربانی کی جاتی ہے, تو یہ بھی بہت بڑا دن ہے. اور دوسرا یہ کہ نو ذوالحج کو حج کیا جاتا ہے, یعنی حج یوم عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں, تو یہ بھی بہت بڑا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یکم ذوالحج سے لے کے آٹھ ذوالحج تک ہر روز روزہ رکھنے کا ثواب ایک سال روزہ رکھنے کے برابر ہے, یعنی ایک سال نفلی روزے رکھنے کے برابر ہے, اور ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی طرح ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ ان ایام کے علاوہ, یعنی رمضان تو خیر ہے, باقی ایام میں اللہ پاک کو عبادت اتنا زیادہ محبوب نہیں جتنا ان ایام میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے دن آ رہے ہیں, ان بڑے دنوں اور بڑی راتوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہماری قسمت میں اگر ہوگا تو ہمیں باتیں سمجھ میں آ جائیں گی, اور نہیں ہوگا تو ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تو ظاہر رہ جائیں گے. لیکن بہرحال احادیث شریفہ سے تو یہ پتہ چلتا ہے, احادیث شریف صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو ذوالحج کا روزہ جس نے رکھا تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک سال پہلے کا اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے دن ہیں اور بڑی راتیں ہیں, تو اس میں اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے. ہاں جی, موقع اللہ پاک دیتا ہے لیکن قدردانوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. ہاں جی, مثال کے طور پر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو, ایک ممکن ہے کہ ایک آدمی اس وقت اپنا میوزک سن رہا ہو, یہ شخص تو بہت ہی بدقسمت ہے. ہاں جی, ایک شخص اپنے دوسری دنیائی کام میں مشغول ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا, یہ دوسری طرف محروم ہے. اور تیسرا آدمی ہے جو اس کی طرف کم از کم اتنا توجہ دے رہے کہ خاموش, تو یہ بھی ایک ماشاء اللہ اللہ پاک سے لینے کا طریقہ ہے. کیوں قرآن پاک میں کسی وقت قرآن پاک پڑھا جائے تو تم خاموش ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے, اس کا مطلب ہے ایسے لوگوں پر رحم کیا جائے گا جو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے خاموش ہوتے ہیں. اور جو لوگ اس کے اندر ڈوب کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیتے ہیں تو ان کی بات ہوتے ہیں. ہاں جی ظاہر ہے وہ بہت ہی اونچے لوگ ہیں. تو اس طریقے سے مختلف درجے کے لوگ ہیں. تو یہ سارے راتیں اور دن سب کے اوپر آتے ہیں, سارے لوگوں پہ آتے ہیں, لیکن کوئی اس میں ولی اللہ بن جاتا ہے اور کوئی کے لیے جیسے کسی ایسا آ گیا جیسے بس کسی جگہ سے گزر گیا اور بس ٹھیک ہے, مطلب یعنی بس ضائع ہو گیا, موقع ضائع ہو گیا. یعنی ایسے کم قسمت لوگ بھی ہیں کہ مکہ مکرمہ جا کر خالی کے خالی واپس آئے تھے, ایسے بھی کم قسمت لوگ. ہاں جی اور ایسے خوش قسمت ہے کہ وہاں جانے جاتے نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ محبت اتنی ہے کہ وہ یہاں بیٹھ بیٹھ کے وہاں جانے والوں کی طرح لیتے ہیں سارا ثواب, ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہیں. تو یہ سارا معاملہ دل کا ہے. اگر دل کا تعلق کسی کا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں, اور اگر دل کا تعلق اگر کسی کا نہ ہو تو بظاہر پر کوئی کسی کو زبردستی بھی دینے کو اچھا ہے تو نہیں لے سکتا. ہاں جی تو بہرحال میں یہ بات عرض کرنا اس لیے چاہتا تھا کہ ماشاء اللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی محبت ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان ایام سے کچھ لے لیں اور اس کی قدر کر لیں تاکہ کچھ نہ کچھ حصہ بن جائے اپنا. بہرحال ایک تو یہ بات عرض کرنا چاہتا. دوسری بات اس میں قربانی ہے. قربانی کے بارے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آج کل قربانی مشکل عمل ہے, آسان نہیں. اس وجہ سے مہنگائی, جانوروں کی قیمتیں بڑی مہنگی آئی, لیکن محبت کا معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے. ہاں جی محبت کا معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے. کیا خیال ہے جتنی بھی مہنگائی ہو, جتنا بھی کوئی عمل مشکل ہو, کیا بیٹے کو ذبح کرنے سے زیادہ مشکل ہوگا؟ اگر اس سے زیادہ مشکل ہو تو پھر تو ہم بات ہی نہیں کرتے, پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی. ہاں جی اور اگر وہ اس سے کوئی زیادہ مشکل نہیں تھی, ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم دیا گیا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بیٹے کو ذبح کرنا تو بڑا مشکل ہے اور یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور ایسا بیٹا ہے کہ جس نے ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری باتیں کر رہا ہے. وہ محسن ہمارے شاعر تھے, وہ جو ہے نا مطلب اسلامک کالج پشاور کے انگریزی کے پروفیسر تھے لیکن اردو کے شاعر تھے. تو اس کا ایک شعر ہے جو اس نے پڑھا تھا. اس نے کہا تھا خدا کا شکر ہے محسن کہ اب میرا بیٹا قدم ملا کہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کیسا بھی حالت تھی, یعنی اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگے. ابراہیم علیہ السلام الگ علاقے میں تھے اور حضرت بی بی اسماعیل علیہ السلام ظاہر مکہ مکرمہ میں تھے. اس وقت مکہ مکرمہ میں کوئی شہر نہیں تھا, بس ایک قبیلہ آباد ہو گیا تھا اور وہاں ابھی تک سارا کی بات تھی, وہیں پر آباد ہو گئے تھے ان کے ساتھ تھے. ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہو گیا کہ ذبح کرنا ہے تو کیا ہوا, ان نے اسماعیل علیہ السلام سے بات کی. قرآن پاک میں اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا میں نے دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں خواب میں, کیا تمہارا ارادہ ہے اس مسئلے میں؟ فنظر ما ذا. اب دیکھو اتنے چھوٹے بچے سے ایسا سوال کرنا بھی بڑا عجیب ہے, پیغمبر کی بات ہے. تو وہ بیٹا بھی پیغمبر بننے والا تھا اور باپ تو پیغمبر تھا, تو اسماعیل علیہ السلام اتنے کم عمر سے جواب دیتا ہے, یعنی خواب کی تعبیر بھی سمجھ لیتا ہے اور کہتا ہے اے میرے ابا جان آپ کو کر گزرے جس کا آپ کو حکم ہے, آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. سمجھ گئے کہ بات کیا ہے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائے گا, آپ کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر وصیت کرتا ہے میرے ابا جان چونکہ آپ کو میرے اوپر محبت کی وجہ سے شفقت کی وجہ سے ترس آئے گا تو مجھے اوندے منہ لٹا دیں اور چوری تیز چوری کے ساتھ مجھے ذبح کرے اور اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھے. ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا. اب کمال کی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کو حکم کے بیٹے ذبح کرو, چوری کو اللہ نے حکم دیا کہ ذبح نہیں کرنا. چھری کو کو دینے کی ضرورت نہیں کرنا. اب ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے حکم کو پورا کرنے کی نیت سے خوب زور سے چھری چلا رہا ہے لیکن آگے چھری کام نہیں کر رہی, چھری کام نہیں کر رہی. حیران ہے کہ کیا ہوا. اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے فوراً جنت سے مینڈا لے جا کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ڈالو اسماعیل علیہ السلام کو ڈالو. جبرائیل علیہ السلام نے حکم پر عمل کیا آنن فن اور اسماعیل علیہ السلام کو کڑا کر دیا علیحدہ اور مینڈا ان کے سامنے. اب چوری کو موقع ذبح کر, اب چوری چل پڑی, اب چوری چل پڑی تو ابراہیم علیہ السلام سمجھا کہ بس اب تو ہو گیا تھا. جب آنکھیں کولی تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام سائڈ پہ کھڑا ہے اور چوری نے جو ہے نا مینڈے کو ذبح کیا ہے. اب اس پر بڑے حیران ہے کہ میں کیا کر رہا تھا, ہوا کیا, اور یہ مینڈا کہاں سے آ گیا. ہاں جی اتنے میں وہی آ گئی, اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھا دیا, تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دیکھو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کیا لیکن اللہ پاک فرماتے تو نے سچا کر کے دکھا دیا. اس کا مطلب اللہ پاک بعض دفعہ کام کو دیکھتے ہیں, قربانی بعض دفعہ لیتے نہیں ہے دیکھتے ہیں. تو دیکھ لیا تو انہیں جو کر سکتے تھے کر لیا, آگے جو اللہ پاک نے کر لیا تھا وہ بھی کر لیا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے خواب اپنا خواب سچا کر کے دکھا دیا. اب یہ بات تو ہو گئی تھی, مینڈا ذبح ہو گیا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ. کیا ہو گیا؟ مینڈا ذبح ہو گیا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ. اب اس کے بعد ماشاء اللہ ملت ابراہیمی میں قربانی چل پڑی. اب قربانی کی جگہ مینڈا ذبح ہونے لگا یا جانور ذبح ہونے لگا, دوسرا جس کی جات ہے. اب یہ جتنے بھی جانور ذبح ہوتے ہیں یہ اصل میں اس مینڈے کے کیا مقام ہے, اور اس مینڈے کا ذبح ہونا اسماعیل علیہ السلام کے کیا مقام ہے. اب مثال کے طور پر گورنر جو ہے وزیر اعظم کا کیا مقام ہوتا ہے, اور ڈپٹی کمشنر جو ہوتا ہے گورنر کا اپنے ضلع میں کیا مقام ہوتا ہے. تو ڈپٹی کمشنر کس کا کیا مقام ہے؟ وزیر اعظم کا کیا مقام ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ آج کوئی حکم نہیں مانتا تو کس کا حکم نہیں مان رہا؟ وزیر اعظم کا حکم نہیں مان رہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی طریقے سے یہ جو ہمارے جانور ہیں اسماعیل علیہ السلام یہ مینڈے کے کیا مقام ہے, اس مینڈے کے اور مینڈا جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا کیا مقام ہے, لہٰذا ہماری قربانی اس قربانی کے کیا مقام ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ ہے تو بڑا مشکل کام لیکن اس کی نسبت اتنی اونچی ہے, اتنی اونچی ہے کہ یہ چیز آپ کسی طریقے سے بھی کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے فرمایا یوم جو ایام اتھیا ہے یعنی جو ایام قربانی ہے ان میں قربانی کے خون بہانے سے زیادہ کوئی اور عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ قبول نہیں ہے. بس اگر کوئی شخص قربانی نہ کرے اور پوری دنیا کی دولت اس کے پاس ہو وہ اللہ پاک کے راستے میں دے دے اور دوسرا شخص قربانی کرے اور سارا گوشت خود کھا لے کسی کو ایک بوٹی تک نہ دے سارا گوشت خود کھائے, یہ شخص اس پورے دنیا کے برابر پیسہ خرچ کرنے سے اللہ پاک کے قریب ہے. کیوں؟ نسبت کی بات ہے, نسبت کی بات ہے. کیا خیال ہے مسجد کی ایک اینٹ کے مقابلے میں ٹوائلٹ کے کتنے سارے اینٹوں کے برابر ہوں گے؟ ٹوائلٹ کی اینٹوں کے کیا حصے تھے مسجد کے ایک اینٹ کے برابر؟ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو یہ جو ہے نا یہ والی بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مطلب نسبت ہے بہت زیادہ اونچی ہے, اس نسبت کو آپ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے. بس قربانی کے بارے میں یہ والی بات ہے کہ اس میں محبت کا جذبہ ہونا چاہیے. محبت کا جذبہ اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو اپنے قرب کا ذریعہ بنایا. قربانی قربانی کی چیز سے نکلے, قرب سے نکلے. ہاں جی مطلب یہ کہ یہ قرب کا ذریعہ بنایا ہے, تو جو چیز قرب کا ذریعہ ہو وہ محبت ہے. تو لہذا محبت جتنا اس میں زیادہ ہوگا اتنے ہی زیادہ اس میں قربت اللہ تعالیٰ کی نصیب ہوگی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیری قربانی ہونے لگے یعنی تیرے جانور کی تو اس وقت تو اس کے ساتھ کھڑی ہو جا, اس کے ساتھ کھڑی ہو جا. تو اس سے مسئلہ نکلا کہ اگر محرم اگر ذبح کر رہا ہو محرم, جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ ذبح کر رہے تھے وہ تو شور تھے, تو اس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ادھر مطلب پہنچ جاتے ہیں غیر محرم کے سامنے نہیں, غیر محرم کے سامنے نہیں محرم, اگر کوئی محرم ہو تو اس وقت اگر کسی عورت کا قربانی ہو رہی ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اس کے پاس کھڑی ہو جائے. ہاں جی, اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہونا بہتر ہے, اس کو ذبح ہوتے دیکھنا بہتر ہے, اور قربانی والے جانور کے ساتھ اتنی محبت ہونی چاہیے, اس کا جی نہ چاہے کہ اس کو ذبح کیا جائے, اس کا جی نہ چاہے کہ اس کو, لیکن پھر بھی اس کو ذبح کر لے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو محبت ہے وہ اللہ کے لیے ذبح ہو رہا ہے, نتیجہ تن اللہ تعالیٰ کے پاس قرب مطلب اس کا حاصل ہو رہا ہے. اس وجہ سے اس جذبے کے ساتھ تو فرماتے ہیں قربانی کا جانور خوبصورت ہونا چاہیے, خوبصورت ہونا چاہیے, اور اس کی خدمت کرنی چاہیے, باقاعدہ خدمت کرنی چاہیے, اس کو نہلانا دھلانا چاہیے, تاکہ اس کے ساتھ کہتے ہیں نا تبلیغ والے بھی کہتے ہیں جان مال وقت جس چیز پہ لگ جائے اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے, اس کو پھر انسان چھوڑتا نہیں ہے. تو اگر اس جانور پر مال تو لگ ہی گیا اور وقت بھی آپ لگا لیں گے, ساتھ جان بھی لگا لیں, یعنی اس کی خدمت کر لیں, کبھی اس کے لیے لایا وہ جو چارہ لایا, کبھی اس کو نہالے, کبھی اس کی مطلب جو ہے نا وہ کلی کرے, مطلب یہ کہ اس کے ساتھ اچھی خدمت کر کے اس کے ساتھ اپنی محبت کا تعلق بڑھا لے اور پھر اس کو اللہ کے لیے قربان کر لے, تو یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو بہرحال یہ بات ہے. دوسرے کہ جو قربانی کرنے والا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یک کب ذلحج سے قربانی کے وقت تک وہ اپنے ناخن نہ لے, اپنے بال نہ لے, حاجیوں کے ساتھ مشاورت کی وجہ سے, کیونکہ حاجی اس وقت نہیں لے رہے قربانی کے وقت نہیں لیں گے نا, تو ان کے ساتھ مشاورت کی وجہ سے وہ بال وغیرہ نہ لیں, اور جس وقت تک قربانی ہو جائے پھر آپ لے سکتے ہیں, ایک بات. دوسری بات ہے کہ اپنے قربانی کے جانور سے کھانا پینا شروع کر لے تو یہ افضل ہے اس دن. اس کو بعض لوگوں نے روزہ کہا ہے, روزہ نہیں ہوتا, روزہ تو پورے دن کا ہوتا ہے نا, یہ صرف اور صرف احترام ہے, احترام ہے اس دن کے اس خاص عمل کا, اور وہ عمل خاص ہے قربانی. لہٰذا اس جانور کے اگر گوشت تھے آپ جو ہے نا مطلب یہ کہ اپنی مطلب اس دن کی کھانے کی ابتدا کر لے تو یہ مستحب ہے. ہاں جی, تو اس کے علاوہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ظاہرے جیسے میں نے کہا کہ یکم ذلحج سے لے کے آٹھ ذلحج تک تو ایک سال روزوں کا ثواب ہے, اور نو ذلحج کا جو روزہ ہے وہ ایک سال پہلے کا اور ایک سال بعد کے روزوں گناہوں کی کفارہ ہو جاتا ہے, اور دس ذلحج کو سبحان اللہ یوم العید ہے تو اس میں عید کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے, پھر اس کے بعد قربانی بھی کی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی گاؤں میں ہے تو گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوتی, وہ صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ وہ عید کی نماز ہوگی نہیں تو وہ کر سکتے, لیکن کوئی شہر میں پھر عید کی نماز پڑھنی ہوگی اور عید کی نماز کے بعد پھر قربانی ہوتی ہے, تو وہ قربانی کرنا چاہیے. اور اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ تین حصے کر دیں, ویسے سارا گوشت بھی کوئی خود کھا لے تو کوئی پابندی نہیں. کہتے ہیں اگر کوئی غریب ہے اور محبت کی وجہ سے قربانی کر رہا ہے خود لائے موت, اور اس کو پورے عمر پورے سال میں گوشت کھانے کا موقع نہیں ملتا, وہ کسی کو گوشت نہیں دے, وہ سارا گوشت کھا لے, اس کے لیے بہتر یہی ہے. ہم مالدار ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کے تین حصے کر لیں, ایک حصہ خود رکھے, ایک حصہ رشتہ داروں کو دے, ایک حصہ غریب غربا کو دے, یہ بہتر ہے. کال جو ہے اس کا وہ تو خیر, اگر آپ مسلح وغیرہ بنانا چاہیں تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی رج نہیں ہے, لیکن اگر آپ مسلح وغیرہ سے نہیں بناتے آپ جو ہے نا اس کو بیچتے ہیں تو پھر غریبوں کا پھر آپ اس کو پھر استعمال نہیں کر سکتے, پھر اس کے پیسے جو ہیں آپ غربا کو دیں گے, جو مستحق زکوٰۃ ہے ان کو آپ جو مطلب یہ دیں گے. تو اس طریقے سے ماشاء اللہ ہمارا یہ ہو جائے گا. حج کے بارے میں اتنی بات عرض کرتا ہوں, حج چونکہ بہت بڑی عبادت ہے اور صرف صاحب استطاعت پر ہے, اور سال پوری عمر میں صرف ایک دفعہ ہے, لیکن اس کا کرنا اتنا ضروری ہے کہ اگر کسی پر فرض ہو اور وہ نہ کرے اور موت کا وقت آ جائے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ یہودی مرتا ہے نصرانی مرتا ہے. بہت سارے لوگ اپنے حجوں کو کیا ہوتے ہیں مطلب یعنی مؤخر کر دے رہتے ہیں, اگلے سال کر لیں گے اگلے سال کر لیں گے, بھائی ایسا نہیں, بھائی جلدی سے جلدی حج کرو, یہ بھی حدیث شریف ہے, اگر کسی کو مطلب ہے تو جلد سے جلد اس کام کو کر لیں. کیونکہ یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کام کی وجہ سے حج کو روک دیا تو لوگ حج کر کے آ جائیں گے, ان کا کام اس وقت تک نہیں ہو چکا ہوگا. تو حج معاملے میں یہ والی بات ہے کہ جوانی میں کر لے تو بڑی بات ہے, لیکن جلدی کر لے. اور اس میں جو ہے نا بس یہ خیال رکھے کہ اس میں حج نہ کرے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں, اس لیے حج کریں کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, اس وجہ سے پھر آپ حج کریں. اور اس میں حج کو سیکھ کر جانا چاہیے, باقاعدہ تمام اعمال سیکھ کر کرنے چاہیے, ورنہ پھر کیا ہوگا, ورنہ پھر یہ ہوگا کہ حج تو کر لو گے لیکن حج کا برکات حاصل نہیں ہوگی. ہاں جی, اس وجہ سے حج کے مسائل جاننا چاہیے. اگر کسی کے اوپر حج فرض ہے اور اس طرح ارادہ نہیں کیا تو ایک تو ارادہ کرے اگلے سال حج کا, اور اگر موقع ملے تو اب بھی نمبر مل سکتا ہے, پرائیویٹ لوگوں میں بھی نمبر مل سکتا ہے. ایک دوسرا یہ بات ہے کہ جو سرکاری طور پر حج کے لیے جا رہے ہیں ان میں بعض لوگ نہیں جا پاتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں, فوت ہو جاتے ہیں, ان کی جگہ خالی ہو جاتی ہے. تو اگر کسی کا وزارت مذہب عموم کے ساتھ رابطہ ہو تو چانس ہوتا ہے, اس وقت بھی اپنا نمبر دیا جا سکتا ہے. اللہ کرے کہ ہم سبوں کو اس بات کی توفیق ہو جائے. وہ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. اب ہم ذکر کرتے ہیں, ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں, تین دفعہ سورۃ فاتحہ. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا هو 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 لا إله ఇల్లాహు లా ఇలాహా 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 ఇల్లాహు اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم حق 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم يا الله اپنے فضل و کرم سے حج مبرور يا الله بار بار يا الله مجمل آداب و قبولیت کے ساتھ نصیب فرما يا الله العالمین جو لوگ بھی حج پر جا رہے ہیں يا الله سب کے حج کو قبول فرما يا الله العالمین جن پر حج فرض ہے يا الله ان کو جلد سے جلد يا الله حج فرض کی توفیق عطا فرما يا الله العالمین ہمارے کام کو اپنے رضا کے لیے کر دے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر دل سے چلنے اور چلانے والا بنا دے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پاک میں اپنا دیدار پاک عطا فرما یا اللہ جب تو فرمائے کہ میں
تم سے راضی ہوں، پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما، عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما، حسن خاتمہ کے عظیم دولے سے فراز فرما، موت کی سختی سے، عذاب قبر سے، پوری صلات کی مشکلات سے، جہنم کے گردوے سے اور حشر کے رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما. اے اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما، جو ہمارے کافر دنیا سے بھی ان کے درجات بلند فرما، ان کے فیض و برکات سے مکمل اور وافر عطا فرما، جو ہمارے کافر ابھی زندہ ہیں اسے زیادہ سے استفادے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو فکر آخرت پر آخرت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. پاکستان کو رہتے ہوئے حضرت اسلام کا قلعہ بنا، جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس کے لیے قبول فرما، اور جو بھی اس مقصد سے اس کو اٹھانا چاہتے ہیں توڑنا چاہتے ہیں اول ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت ان کے نصیب ملے ان کے برد کا نمونہ بنا. اسلام کے اندر جو بھی مظلوم ہے یا اللہ ان کی مظلومی سے ان کو نجات عطا فرما، اور یا اللہ جو ظالم ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما، اگر توبہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر ظالموں سے مظلوموں کا انتقام لے لے. حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما. ہم سب کو یا اللہ العالمین ایسا کر دے کہ ان کو دیکھ کر تو خوش ہو، اور یا اللہ العالمین جن کے بارے میں تو فرماتے جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، یا اللہ ہمیں مقربین میں یا اللہ العالمین اپنے بی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا اللہ العالمین یا اللہ محبوب امتیوں میں، اور یا اللہ اپنے مقربین میں، اپنے محبوبین میں، محبین میں، صادقین میں، صدیقین میں شامل فرما دے. یا اللہ العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں تو فرما دے جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا. یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، اس پر عمل صالح عطا فرما، اس میں اخلاص نصیب فرما، اس کو قبول فرما، اس پر راضی ہو جائے، اس راضی پر ناراض نہ ہو. اللهم انا نسالک من خیر ما سالک من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما يصفون.